أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين آية نمبر 30 سورة بقرة کی ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے کہا قال رب تیرے پروردگار نے کہا کیونکہ انسانوں کی تربیت خدا کے اسم مبارک رب سے مربوط ہے اس لیے رب کا لفظ استعمال کیا تیرے پروردگار نے اپنے ربوبیت کے تقاضے کی وجہ سے کہا للملائکہ ملائکہ سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں انی انا عربی زبان میں بے شک یقیناً کے معنی میں آتا ہے حرف ہے لیکن وہی بے شک یقیناً کے معنی میں آتا ہے یا بھی میں کے معنی میں ہے میں بنانے والا ہوں تو یقیناً میں بنانے والا ہوں جاعلن بنانے والا ہوں یہ جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے جملہ اسمیہ کا معنی استمرار ہے یعنی میں ہمیشہ بنانے والا ہوں ہمیشہ بناتا ہوں کیا بناتا ہوں فی الارض خلیفہ زمین میں خلیفہ میں ہمیشہ بناتا ہوں یعنی خدا کا خلیفہ زمین میں ہمیشہ ہوگا زمین اس خلافت کا سرچشمہ ہے اگرچہ وہ خلیفہ اس خلیفہ کی عظمت اس خلیفہ کے مقام اور مرتبہ ممکن کل عالم خلقت پر حاوی ہو زمین میں جو خلیفہ ہے اس کی خلافت کا دائرہ کار دائرہ حکومت کل عالم خلقت پر مادون اللہ سب پر اس کی خلافت نافذ ہو لیکن اس کے مرکز کیا ہے زمین ہے زمین سے شروع ہوا ہے زمینی مخلوق کو خدا نے یہ طاقت دی ہے اب اس سے پتہ چلتا ہے جاعلن بنانے والا بس خلیفہ بنانے والا خدا ہے ایک اہم نقطہ ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں خلیفہ عوام بنائیں گے خدا نہیں بناتا ہے یہاں خدا فرماتا ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ البتہ صرف اس مقام پر نہیں ہے دوسرے مقامات پر بھی ہے حضرت ابراہیم کے آیت میں انی جاعلک للناس اماما میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام وجعلناہم ائمتاً یہدون بامرنا ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا اور ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تو خلیفہ بنانے والا امام بنانے والا نبی بنانے والا کون ہے خدا ہے بس خلیفہ بنانا شاید مثال خلیفہ بنانے والا عوام نہیں ہے بلکہ خدا ہے عوام کے ووٹ سے کوئی خلیفہ نہیں بنتا ہے قالو خلیفہ جانشین ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا کے لیے جانشین کی کیا ضرورت جانشین کی ضرورت اسے ہوتا ہے کہ جو کہیں چلا جاتا ہے یا دنیا سے جاتا ہے یا علاقہ چھوڑ کر جاتا ہے تو کسی کو جانشین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے کام کو بھی کرے، ذمہ داریوں کو انجام دے دے۔ خدا تو ہمیشہ ہے، دائم و قائم ہے، خدا کی قدرت میں ذرہ برابر مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جو خلیفہ ہے وہ بھی ہر لمحہ ہر آن اپنی پوری وجود پوری کمالات کے ساتھ خدا کی طرف محتاج ہے، وابستہ ہے۔ نبی ہو یا امام ہو، خدا کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو خدا کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ کہ خلافت جو دنیا میں ہے کہ خلیفہ بنانے والا چلا جاتا ہے یا کیا نام پنشن ہو جاتا ہے، کوئی اور اس کے جگہ پر آتا ہے، اس قسم کی خلافت تو یقیناً امکان نہیں ہے۔ خدا کی طرف عالم محتاج ہے، خود نبی و امام سب سے زیادہ خدا کی طرف محتاج ہے۔ لیکن بس خلیفہ بنانے کے معنی یعنی خدا اس عالم کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے، اس نظام میں خدا کے بعد جو سبب ہے، دیکھو نا عالم میں کوئی چیز بغیر سبب بغیر علت وجود میں نہیں آتی ہے، ہر کام کسی علت کے ساتھ انجام پاتا ہے۔ تو اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، خدا امور کو جاری نہیں کرتا ہے، امام ششم کی حدیث ہے، مگر ہر چیز کو اپنے سبب کے ذریعے جاری کرتا ہے۔ اب دیکھیں شفا دینا چاہے، دوائی کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، طاقت چاہتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہر چیز کے اپنے سبب ہے۔ نظام الہی، خدا رازق ہے، لیکن خدا رازق ہے کس ذریعے سے؟ آپ دیکھتے کہ آسمان و زمین مل کر کام کرتا ہے بشر کے رزق کے لیے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اب سمندر پر جو سورج کی دھوپ پڑتی ہے، دیکھو سورج اور اس کے دھوپ پڑنا سمندر پر، وہاں سے بھاپ اٹھنا، پھر اوپر جانا، پھر بادل کی شکل اختیار کرنا، پھر ہوا آ کر بادل کو ادھر ادھر لے جانا، پھر ٹھنڈ علاقے تک پہنچ کر بارش میں تبدیل ہونا۔ صرف بارش ہو تو نہریں وجود میں نہیں آتے، تو برف میں بھی تبدیل کرتا ہے، کچھ علاقے زیادہ ٹھنڈ ہے وہاں پر پہنچ کر برف میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کے وہ ہمیشہ دائمی نہر کے شکل میں، دریا کے شکل میں جاری ہوتا ہے، اور پھر زمینوں پر جاری ہوتا ہوا آتا ہے۔ انسان کیونکہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اسی لیے کاشتکاری کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے۔ اگر ذات کی محبت نہ ہوتی تو یہ انسان محنت نہ کرتا۔ تو خدا نے انسان کو ذات سے محبت دی، دیکھے ہر چیز کے سبب ہے، کاشکاری کرتا ہے اسی لیے، پھر تاجر تجارت کر کے خرید کر کاشکار سے لاتا ہے بازار میں، پھر دکاندار، پھر آپ کے گھر، پھر گھر میں پکتا ہے، یہ دیکھیں سب سبب ہے، ہر کام سبب کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ السلام علیکم اللہ فرمائیے اور ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ تو یہ جو سبب ہے، کچھ سبب معنوی ہے، روحانی ہے، عظیم سبب ہے، وہ کیا ہے؟ انبیاء اور ائمہ اور پھر اولیاء ہے۔ کچھ سبب عام انسان بھی، یعنی انسان کو خدا نے ایسی صلاحیت دی ہے، قرآن خود کہتا ہے واستعمرکم فیہا، تم کو خدا نے خلق کیا ہے اور تم سے زمین کی عمارت، زمین کی آبادی کا کام لیتا ہے۔ استعمار جو ہے، استعمار اپنا نام استعمار رکھے، یعنی ہم آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، نو آبادیتی۔ اب بعد میں اتنا غلط کام کیا کہ ان کے یہ خوبصورت لفظ گالی میں تبدیل ہوا۔ تو خلاصہ خلیفہ کی مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا نے ایک نظام بنایا، اس نظام کے مطابق خدا اس عالم کو چلاتا ہے۔ تو اس نظام میں جو اسباب ہے سبب اعلیٰ انبیاء ائمہ اطہار، قدم بے قدم سارے انسان جتنی تھوڑی سی خوبی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ سبب بنتا ہے یہ عالم آباد ہونے کے لیے، نظام چلنے کے لیے۔ تو اسی لیے خلیفہ کا معنی یہ اسباب ہے اس عالم کے نظام کو بہتر سے بہتر چلانے کے لیے۔ سب سے اعلیٰ سبب کیا ہے؟ محمد و آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ خدا سے جو بھی نعمت ملتی ہے تو خدا سے آگے جو قریب ترین ہستی ہے خدا کے ساتھ اس تک پہنچتا ہے۔ اس طریقے سے خدا کی تمام نعمتیں قدم بے قدم عالم ہستی میں آنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے، اور وہ واسطہ سب سے اعلیٰ واسطہ انبیاء ائمہ اطہار وغیرہ ہے۔ بلکہ سارے انسان بھی خلافت کے ایک درجہ پر فائز ہے جب تک انحراف کے بدترین نمونہ نہ بن جائے، اپنے حد تک، اپنے حد تک، اپنی صلاحیت کے حد تک وہ بھی کیا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو انجام دیتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے، ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کس کا خلیفہ؟ بہت سے مسلمان، بہت سے مفسرین مثلا یوں بھی کہتے ہیں، کیا کس کا خلیفہ؟ خلیفہ جانشین، خدا کے جانشین، یا کہتے ہیں خدا کے لیے تو جانشین کی ضرورت نہیں۔ جواب کیا ہوا؟ وہی نظام جو خدا سے نعمتوں کو لا کر دوسروں تک پہنچانے والا، اسباب بے عالم خلقت، یہ معنی ہے خدا کے جانشینی۔ لیکن کچھ لوگ اس معنی تک نہیں پہنچ سکے، کہتے جانشین ہیں سابقہ قوموں کے، سابق نسناس رہتے تھے زمین پر، جنات رہتے تھے، انہوں نے فتنہ و فساد کیا، تو ابھی ان کو خدا نے نابود کیا، ان کے جگہ پر انسان کو جانشین بنا رہا ہے۔ یا زمین پر جو فرشتہ تھے، ان فرشتوں کا جانشین کیا ہے؟ خدا بنانا چاہتا تھا۔ یا اس عالم کے میں جو کل مخلوقات، ان سب کا جانشین انسان کو بنانا چاہتا تھا۔ اب تسلسل کلام کو بھی دیکھیے، سابقا فرمایا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم مردہ تھے زندہ کیا، پھر کیا ہے، موت دیا، پھر زندگی دی، پھر موت، اور پھر خدا کی طرف زندہ ہو کر پلٹ کر جانے والے۔ اس کے بعد فرمایا زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے خلق کیا ہے، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ تو یہ ایک آیات یہ کہہ رہا ہے، انسان کی اہمیت کو بتا رہا ہے، انسان کتنے اہم مخلوق ہے کہ یہ پوری زمین، بلکہ کچھ آیات میں ہے کہ آسمان و زمین کو خدا نے خلق کیا ہے انسان کی معرفت زیادہ ہونے کے لیے، معرفت و خدا زیادہ ہونے کے لیے۔ تو انسان کے اہمیت، یعنی سب خلق ہوا انسان کے لیے، انسان کس لیے خلق ہوا ہے؟ فرماتے خلیفہ خدا بننے کے لیے خلق ہوا ہے، واسطۂ فیض بننے کے لیے خلق ہوا ہے۔ انسان صلاحیت ہے، لیکن بالفعل تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اس مقام پر فائز ہو گئے، لیکن انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ خلیفہ خدا بن سکتا ہے۔ انسان اشرف مخلوقات ہے، لیکن آپ کہیں گے یزید و شمر اشرف مخلوقات ہے، اشرف بننے کی صلاحیت کے ساتھ آیا ہے، اپنی صلاحیت سے اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا، کل انعام بلہم اضلوا سبیلا، جانور سے پستر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان میں خلیفہ خدا بننے کی صلاحیت ہے، پس کائنات خلق ہو انسان کے لیے، انسان خلق ہو خلیفہ خدا بننے کے لیے۔ اب فرشتوں نے یہی اعتراض کیا، فرشتوں کے اعتراض سے بھی معلوم ہوتا ہے انسان خدا کے جانشین ہے، اسی لیے فرشتے اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض نہیں، سمجھنے کی کوشش ہے۔ دیکھو آدم کو جب خلیفہ خدا بنایا، شیطان کو بھی غصہ آیا، فرشتوں نے بھی سوال کہ ہم ہے ہم بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکتے ہیں، اور کہا کہ انسان فتنہ و فساد کرے گا، اس کو آپ خلیفہ بناتے، خدا سے کہتے ہیں انسان فتنہ و فساد کرنے والا ہے، اس کو آپ کیوں خلیفہ بناتے؟ یہ جو فرشتوں کے اعتراض تو نہیں کہے، سمجھنے کے لیے سوال کیا ہے، سمجھنے کے لیے جو سوال کیا اس سے معلوم ہوتا کیا کہ مقام خلافت بہت عظیم مقام ہے. اگر سابقہ قوموں کی خلافت ہوتی، جانشینی ہوتی، شیطان و جنات کی جانشینی ہوتی تو حسد کرنے کی جگہ نہیں تھی، لالچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو فرشتہ کہتے ہیں خدایا ہم لائق اس مقام کا، مقصد خلقت پر عمل ہم کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے جانشین کس کے ہے، خدا کے جانشین ہے، جس کے مشتاق فرشتے بھی ہے. تو اس کے بعد جو خدا نے ثابت کرنے کے لیے کہ آدم اس مقام کا لائق ہے، تعلیم اسماء دی، پھر فرشتوں کے سامنے آدم کی عظمت ثابت ہو گئی، سب سجدے میں گر گئے. ان سب سے پتہ چلتا ہے جو خلیفہ بنایا ہے کس کا خلیفہ ہے، خدا کا خلیفہ ہے. ویسے بھی ایک عہدیدار اگر کہے میں اپنا ایک جانشین بناتا ہوں تو کیا سمجھ میں، اپنا نہ کہے میں ایک جانشین بناتا ہوں تو کیا سمجھ میں آتا ہے، اس عہدیدار کا جانشین ہے. خدا بھی یہاں پر کیا فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں. تو کچھ نہ بتایا، فرض کیجیے کوئی قرینہ نہیں ہے، تو کس کے جانشین ہوگا، خدا کا ہوگا. خدا عالم کے مدیر و مدبر اس ہستی کا جانشین ہے، خدا فیض دینے والا ہے، خدا کے فیض لے کر عالم تک پہنچانے والے جانشین خدا ہے. اور اس کے علاوہ عرض کیا فرشتوں کی باتیں، شیطان کی شیطنت و حسد و تکبر، یہ سب بتا رہا ہے کہ آدم جنات کے نسناس کے وغیرہ کے خلیفہ نہیں بنے ہیں، بلکہ حضرت آدم کس کے خلیفہ بنا ہے، خدا کا خلیفہ بنا ہے. سابقہ قومیں تھے نسناس کے نام سے، انسان نما مخلوقات تھے. آج کل کھوپڑیاں ملتی ہے، فرض کے 1 ملین سال 2 ملین سال پرانی کھوپڑیاں، تو وہ مغرب والے کہتے ہیں دیکھو دین کا نظریہ باطل ہو گیا، ڈارون کا نظریہ ثابت ہو گیا. نہیں، اس کے دین ہمارا مذہب منکر نہیں ہے، کم از کم ہم کہتے ہیں موجودہ نسل حضرت آدم کے اولاد تھے. لیکن ہو سکتا ہے، امام نے فرمایا ہزار، اگر تم مجھ سے پوچھو گے کتنا انسان پہلے تھے، میں کہوں گا ہزار ہزار آدم سے پہلے آئے ہیں، ہزار ہزار آدم سے پہلے آئے. یعنی آدم زمین سے خلق ہونے والا، آدم کا عربی معنی یہ زمین سے خلق ہونے والا. لیکن موجودہ نسل، ہماری تمام ادلہ شرعیہ قرآن و سنت سب یہی کہتے ہیں اولاد کس میں سے، آدم میں سے ہے. آپ کو جو کھوپڑیاں ملتی ہے وہ کھوپڑیاں ٹھیک ہے ہونے دو، لیکن اس نظریے کو نہیں توڑ سکتا ہے کہ یہی موجودہ انسان کے ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، تو فرشتوں نے وہی اعتراض کے دیکھے، اعتراض کا لفظ عرض کیا، نہیں کہنا چاہیے، اگرچہ شاید جائز اعتراض بھی ہو، لیکن مقام عظیم فرشتہ ہے تو ان کے سوال ہے، سمجھنے کے لیے پریشانی بھی نظر آتی ہے، اپنی خواہش بھی نظر آتی ہے کہ ہم خلیفہ بن جائے، پریشانی بھی نظر آتی ہے کہ انسان فتنہ کرنے والا ہے، فتنہ و فساد کرنے والا ہے، اور ساتھ خدا کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے کہ تو ان کو اپنا جانشین بنا رہا ہے جبکہ ان کی یہ حالت ہے. اتجعل فیها من یفسد فیها، خدایا تو قرار دیتے ہیں زمین میں خلیفہ قرار دیتے ہیں اس کو جو فساد کرتے ہیں. قرآن میں اور جگہ پر آیا ہے انی خالق بشرا من طین من صلصال من حمأ مسکون، اس کو بعد کہتا ہے فإذا سویت ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، میں مٹی سے ایک بشر خلق کرنے والا ہوں، جب میں نے اس کو بنایا صحیح طریقے سے بنایا اور اس میں روح ڈال دی تو اس کے سامنے سجدہ کرو. وہاں پر فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا, خالقیت کی بنا پر اعتراض نہیں, کہ خلیفہ کی بنا پر اعتراض کیا ہے, یعنی خدا ایسا مخلوق خلق کرے گا, اس پر اعتراض نہیں کیا ہے, بلکہ اس پر اعتراض کیا کہ یہ خلافت کے لائق نہیں ہے. یہ میں بار بار اشتباہ سے کہتا ہوں اعتراض, لیکن ان کے مسئلہ یہ تھا کہ خلافت کے لائق یہ انسان نہیں ہے. اب انسان خلافت کا لائق نہیں ہے, یہ پیش کیا کیا اس انداز سے پیش کیا کہ خدایا ہم حکمت نہیں سمجھ میں آتا ہمارا کہ انسان جو اتنے مشکل مخلوق ہے, فتنہ و فساد کرنے والا مخلوق ہے, وہ کس طرح سے خلافت کا لائق بن سکتا ہے. گناہگار ہمارے مسلمانوں کا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا, گناہگار کو خلافت کا لائق سمجھتے ہیں. خلفائے اموی عباسی کیسے تھے, سارے تاریخ اسلام ان کے جرائم سے بھرا ہوا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ فرشتہ یہی سمجھ رہے تھے یہ جو گناہگار ہے, خون بہانے والا ہے اور فساد پھیلانے والا ہے, وہ خلافت کا لائق نہیں ہے, یہ سمجھ رہے تھے. اب خدا کیوں بناتا ہے, خدا پر اعتراض نہیں کر رہے تھے, سمجھنا چاہتے تھے کہ حکمت کیا ہے, اس کے فلسفہ کیا ہے. ساتھ اپنی پریشانی کے بھی اظہار کر رہے تھے کہ یہ جا کر گڑبڑ نہ کرے, سابقہ قومیں جو ہے. اب فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا, سابقہ تاریخ ان کے سامنے, زمین پر جو لوگ تھے انہوں نے ہر قسم کی جنایت کی, ان میں سے سب سے بہتر شیطان تھا جو ابھی شیطان بن گیا, ابلیس سب سے بہتر تھا جو شیطان بن گیا. تو اب دوسروں کی کیا حالت تھی, تو سابقہ جنات ہو نسناس ہو, تو یا اس وجہ سے تاریخ کو جانتے تھے, یا کہتے خدا ہی نے پہلے بتایا تھا فرشتوں کو کہ زمین پر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ خامیاں ہوتی ہیں, زمین میں کیا ہے, اور یا خود فرشتے جانتے تھے زمین سے جو خلق ہوتا ہے ان میں یہ خامیاں ہو سکتی ہیں. یعنی زمین چھوٹی جگہ ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے نا. اب وزیر اعظم بننے کے لیے, صدر بننے کے لیے کتنے تیار تھے ہمارے ملک میں, منہ میں بیٹھ کر چائے پینا چاہتے تھے نا, اور کوئی کام تو نہیں ہوتا تھا صدر کا. تو ایک کو مل جائے دوسرے کو نہیں مل سکتی ہے صدارت, ایک کو مل جائے دوسرے کو, ٹکراؤ ہے دنیا میں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ٹکراؤ نہ ہو. نعمتوں میں ایک نعمت پر 100 آدمی قبضہ کرنا چاہتا ہے, ایک عہدہ پر 100 آدمی قبضہ کرنا چاہتا ہے, بلکہ 100 کیا ہزاروں کے تعداد میں. تو ٹکراؤ ہے دنیا کے نعمتوں میں, ایک دنیا محدود ہے, محدود ہونے سے خود بخود ٹکراؤ ہوتا ہے. کہ مال کی قیمت کیسے پیدا ہوتی ہے, محدود ہونے سے. لا محدود ہو جیسا ہوا ہے تو اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی ہے, البتہ ہوا نہ ملے تو مر جاتے ہیں. تو محدود ہے ایک انسان کے پاس لالچ ہے بہت شدید, پوری دنیا بھی مل جائے تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے, لالچ ہے اور دنیا کی نعمتیں محدود ہے, اور اس وجہ سے کیا ہے فتنہ و فساد کرتا ہے, خون بہاتا ہے. یہ فرشتوں کو اس وجہ سے زمین سے جو خلق ہوتا ہے اس میں شہوت بھی ہوتی ہے, غضب بھی ہوتا ہے, یہ دیکھا تھا. ابھی بھی دیکھیے, اتنی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اسی دو مقصد کی وجہ سے انسانوں کی کیا حالت. اتجعل فیہا من یفسد فیہا, بس فساد سمجھنا, یا زمین سے جو خلق ہوتا ہے اس کی خصوصیت کے بنا پر سمجھا ہے, اور دوسرا کیا ہے, زمین کیا نام ہے, یا ان کو خبر دی تھی یا سابقہ تاریخ سے باخبر تھا, اس لیے فرشتوں نے یہ اعتراض کیا. وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكِ, خدایا ہم تسبیح کرتے ہیں, تجھ کو منزہ قرار دیتے ہیں ہر عیب سے. ہر عیب سے منزہ ہونا کیا ہے, خدا کے کمالات کو جانتا ہے تب ہر عیب سے منزہ قرار دیتے ہیں نا, بے معنی لفظ تو نہیں کہتے ہیں. خدایا ہم تجھ کو منزہ قرار دیتے ہیں ہر عیب سے, بحمدک حمد کے ساتھ منزہ بھی قرار دیتے ہیں ہر عیب سے, اور تیرا حمد, یہ مثبت والا پہلو, تیری تعریفیں تیرے تمام صفات حسنہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، تیرے حمد ادا کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیرے لیے طہارت اور پاکیزگی اور کیا نام ہر عیب سے تبری کا اعلان بھی کرتے ہیں. اس نقدس لک میں مفسرین میں اختلاف، بعض کہتے ہیں ہم پاکیزگی اپناتے ہیں تیری خوشنودی کے لیے، نقدس پاک ہونا ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہم اپنے آپ کو ہر گناہ سے پاک کرتے ہیں تیری خوشنودی کے لیے، ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر میں نقدسوں کا معنی کیا ہو جائے گا، وہی نسبحوں کا معنی ہو جائے گا. کیا کر رہے تھے؟ تو خلافت کس کی خلافت؟ خدا کی خلافت مانتے ہیں؟
نہیں، آج سوال یہ ہے کہ جو تفسیر ہم کر رہے ہیں کہ مقصد فرشتوں کا سوال اس وجہ سے تھا کہ خلافت انسان کو مل گئی، ان کو نہیں ملی، تو آیا اہل سنت بھی یہی
ہاں سوال کر رہے ہیں آپ؟
جی جی
ہاں. نہیں، خلافت تو خلافت الہی ہونے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے، کیا بہت عظیم مقام ہونے کی وجہ سے کیا ہے، فرشتوں نے یہ سوال کیا اور یہ تمنا کیا کہ ہم لائق ہیں اس مقصد کے لیے.
وہی
اہل سنت کے وہاں پر بھی ایک جیسے مفسرین نہیں ہوتے. میں نے عام طور پر سنا ہے کہ وہ سابقہ قوموں کی خلافت کی بات کرتے ہیں، لیکن سارے مفسرین ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں، یعنی مختلف ہوتے ہیں. خلفت اللہ کے بھی یقیناً قائل ہوں گے، جو فی الحال میرے مد نظر نہیں ہیں. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تسبیح کہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیرے لیے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، یا تیری ذات ذات بابرکت کو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ قرار دیتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا خدا نے کہ تم میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. یعنی تم نے یہی کہا نا کہ ہم لائق ہے خلافت کے لیے، کیوں؟ مقصد خلقت عبادت ہے، بندگی ہے، ہم تو تقدیس و تحمید و تسبیح خدا میں مصروف ہوتے ہیں، ہم شب و روز یہی کرتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح. تو ہم خلافت کے لائق ہے، یہ زمین والے نہ صرف وہ نہیں کریں گے بلکہ قتل و غارت میں مصروف رہیں گے. تو خدا فرماتے تم نہیں جانتے ہو جو کچھ میں جانتا ہوں. تم نے اس منفی پہلو کو دیکھا ہے، مثبت پہلو پر تمہارے پاس علم نہیں ہے. فرشتوں کے پاس سارے علم ہونا ضروری نہیں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے نا، انی اعلم ما لا تعلمون.
ہمارے
دیکھو یہاں پر سوال کیا ہے نا، سوال اعتراض کے طور پر نہیں کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے، حکمت جاننے کے لیے کہ انسان میں اتنے عیوب ہیں، اس کے باوجود کیوں ان کو خلیفہ بنایا ہے، کیا فلسفہ ہے؟
صفات دیکھ کر تو نہیں کر رہے سوال کہ جس صفات کے ساتھ اس کو خلق کیا جا رہا ہے اس کے اندر، مطلب
وہ تو ابھی بتایا نا، یہ مفسد ہے، فساد پھیلانے والا ہے، اور ہاں جی خون بہانے والا ہے، پھر کیا ہے اس کو کیوں آپ
ابھی جو بنا
رہا ہے نا، تو ابھی سے کیسے علم ہے ان کے پاس؟ یہ میں نے ابھی عرض کیا نا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ پتہ چلا یا سابقہ تاریخ کو دیکھا تھا کہ زمین پر جو بھی خلق ہوئے ہیں وہ کیا ہے،
یا جو کچھ صفات عطا ہوئی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، وہ پازیٹو بھی جا سکتی ہیں.
لیکن آپ دیکھو نا، انسان زمین سے خلق ہوا، ان کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے، فرشتوں کو پتہ کیسے چلیا؟ یہ کہ زمین سے جو خلق ہوتا ہے، مٹی سے جو خلق ہوتا ہے، اس میں قوۂ شاہویہ، قوۂ غضبیہ ہوتا ہے، اور خود بخود اس کا تقاضا کیا ہے، جنگ و جدال ہے. انسان کے پاس لالچ ہے، عرض کیا زمین میں محدودیت ہے، مختلف وجوہات کے بنا پر خون بہائیں گے، یا خدا ہی نے سابقاً بیان کیا تھا، بعض روایت یہ کہتی ہے، یا سابقہ قوموں کو دیکھا تھا، یا خود کے پاس اتنا علم تھا کہ اس قسم کی زمین سے خلق ہونے والا انسان میں قوۂ شہویہ ہوتا ہے، قوۂ غضبیہ ہوتا ہے، جو ابھی تک اسی کا اسیر ہے سارے انسان، شہوت و غضب کے، شہوت سے مراد چاہتیں، مادی چاہتیں اور مادی نفرتیں اس کی زندگی پر حاکم ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم عبادت کے لیے ہم تیار ہیں، تو ظاہر لیکن عبادت فرشتوں کا عبادت اور انسان کا عبادت ایک جیسے نہیں ہو سکتا، فرشتوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، غلط کام کرنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں ہے، تو ایسے ماحول میں عبادت کرنا آسان ہے۔
اچھا، کہ اس میں مواصلت ہے کہ خدا نے کہا جب میں امانت دینے والا ہوں تو سب نے انکار کیا، خدا انسان نے اس کو قبول کیا؟
نہیں، یہاں پر نہیں کہا یہ۔
اچھا، یہ مواصلت رکھتا ہے
کہ حضرت آدم کو، حضرت آدم کو کیا ہے، خلیفہ بنا رہا ہے، سب کو خلیفہ نہیں بنا رہا، ابھی انسان آئے ہی نہیں ہیں، وہ بات کے آئے امانت کی بات۔ تو عرض یہ ہے کہ کیا ہے، فرشتے، خلاصہ فرشتے جو کہتے ہیں ہم مقصد خلقت کو پورا کریں گے، ہم عبادت کرنے والے ہیں، یہ ہے کہ فرشتوں کا عبادت بہت آسان ہے، چھوٹا بچہ جنسی گناہ نہیں کرتا ہے، اس میں تو ضرورت ہی نہیں کیوں کرے، اسی جیسے ان کے پاس منفی خواہشات ہے ہی نہیں ہیں، تو ان کی عبادت اتنی قدردان نہیں ہے، قدردانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی انحراف کا عبادت نہ کرنے کا کوئی وجہ ہے ہی نہیں، لیکن انسان کے اندر ایک جنگ ہے، جہاد اکبر ہے انسان کے اندر، کس کی وجہ سے، اسی قوۂ شہویہ غضبیہ کی وجہ سے سب سے لڑ کر خدا کی بندگی کرنا پڑتا ہے، اسی لیے کیا ہے، ان فرشتے اس مقصد میں انسان کی جگہ نہیں لے سکتے، اگرچہ ہر عالم میں عالم فرشتگان اپنی جگہ پر ایک عالم ہے، لیکن عالم انسانی سب سے افضل ہونے کی وجہ اور خلافت خدا کے لائق ہونے کی وجہ، اشرف مخلوقات ہونے کی وجہ یہ کہ انسان کے پاس انحراف کے تمام راستے ہیں اور تمام خواہشات بھی ہیں، اس کے باوجود سب سے لڑ کر کیا ہے راہ خدا پر گامزن رہتا ہے۔ تو فرشتہ کہتے ہم ہیں عبادت کے لیے، خدا فرماتا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نے صرف خون بہانے کو دیکھا ہے، جبکہ میں جانتا ہوں اولاد آدم میں جو انبیاء آئیں گے، جو ائمہ اطہار آئیں گے، پیغمبر آخر زمان آئیں گے، ان پاک ہستیوں کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک پھول کے لیے کیا ہے کانٹوں کو بھی پانی دیتے ہیں، پیغمبر کی رحمت، پیغمبر کی عظمت، اہل بیت کی عظمت کے برابر کل عالم کی برائی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں ایسے حقائق کو جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلها، خدا نے تعلیم دی حضرت آدم کو، خدا خود نے تعلیم دی، کیوں، اس لیے کہ نظام عرض کیا، نظام اسباب و مسببات، یہ عالم چلتا ہے اسباب و مسببات کے ذریعے، خدا معفوق ہے، خدا سب سے اعلیٰ موجود کو دیتا ہے، اس کے ذریعے اس سے کم تر تک پہنچ، جیسے دنیا میں حکومتوں میں بھی ہے نا، وزیر اعظم ہے اس کے بعد وزراء ہے اس کے بعد، درجہ بہ درجہ سکول کے ماسٹر یا پولیس کے کانسٹیبل ہے، یہ تو جعلی سسٹم ہے، لیکن خود واقعی اس سسٹم میں بھی آپ اوپر سے آنا چاہے پہلے سیڑھی سے گزرنا پڑے گا، دوسرے سیڑھی سے گزرنا پڑے گا، تیسری سیڑھی سے گزرنا پڑے گا، سسٹم سبب و مسبب کے بغیر آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو خدا نے فرمایا، خدا نے تعلیم دی آدم کو، کیونکہ فرشتے اس بیچ میں نہیں آ سکتے تھے، فرشتوں سے آدم خود افضل تھے، اسی لیے فرشتے اس تعلیم کے واسطہ نہیں بن سکتے۔ بعد والی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، آدم کو تعلیم دینے کے لیے فرشتوں کو خدا تعلیم دے، پھر آدم کو تعلیم دے، کیونکہ فرشتے آدم سے بالا تر نہیں تھے، اسی لیے ڈائریکٹ خدا نے تعلیم دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اسماء کی تعلیم دی، اسم اسم سمہ عربی زبان میں علامت کو کہتے ہیں، اور تمام حقائق عالم چونکہ علامت خدا ہے، آیت خدا ہے، اسی لیے تمام حقائق عالم کو اسماء اللہ کہتے ہیں. ملأت کیا بے اسمائک التی ملأت ارکان کل شے. تو حقائق عالم کو اسماء کہتے ہیں، ان حقائق ایک تصور ذہنی ہے، وہ اس اسم کے لیے اسم ہے، دلالت کرنے والے اسم ہے نا، اس حقائق پر کیا ہے حقائق کو اسماء کہنا، کیونکہ وہ خدا کی نشانیاں ہیں، آیات خدا ہے. ان حقائق کا تصور جو آپ کے ذہن میں ہے، ان کے بارے میں جو معلومات آپ کے ذہن میں ہے، وہ کیا ہے؟ اسم کا اسم ہے، اسم پر دلالت کرتا ہے نا. اسم سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ علی کہیں گے، وہ لڑکا ذہن میں آتا ہے. تو جو تصور ذہن میں ہے، معلومات جو ذہن میں ہے، وہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو معلومات ذہن میں ہے اس سے بالے، اس سے وہی حقیقتیں، جو حقیقت خارج میں، عالم حقیقت، تمام حقیقت خارج، اسماء الہی، صفات الہی، ائمہ اطہار، انبیاء الہی، خلاصہ تمام حقائق عالم اسماء اللہ ہے، اسماء ہے. اسماء اللہ تو اپنی جگہ پر، اسماء فعلی ہے، اسماء ذاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اسماء ہے. ان اسماء کے تصور جو ذہن میں آتا ہے، اسم اسم ہے، ان جو ذہن میں تصور ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے الفاظ ہوتا ہے، وہ اسم 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 ہے. مثلا علی جب کہیں گے، ایک بچے کا ذہن تصور آپ کے ذہن میں آئے گا، تو علی اسم ہے اس ذہنی بچے کا، اور ذہن میں جو بچہ ہے وہ دلالت کرتا ہے باہر کے بچے پر. تو ذہن کے جو بچے ہے وہ اسم ہے باہر کے بچے پر، حقیقت وہ ہے جو باہر میں ہے. اسی طرح سے اسماء وہ حقائق ہے. علم آدم الاسماء کلھا، عالم کو، آدم کو تمام حقائق عالم کی تعلیم دی. حضرت آدم کو خدا نے تمام حقائق عالم کی تعلیم دی. حقائق عالم کا خلاصہ تو اسماء اللہ سے ہوتا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ تمام حقائق عالم کی تعلیم دی. حضرت امام پنجم سے جب سوال کیا اسی آیت کے بارے میں، فرمائے پہاڑوں کو بھی علم دیا، جنگلات کا بھی علم دیا، صحراؤں کا بھی علم دیا، دریاؤں کو بھی علم دیا. پھر فرمائے جو فرش ابھی ہمارے یہاں پر بچھی ہوئی ہے، ہاں جی، جس پر امام تشریف فرماتے، کہ فرمایا اس کا علم بھی خدا نے عالم آدم کو عطا کی. یعنی کل حقائق عالم کے علم خدا نے حضرت آدم کو عطا کی. علم آدم الاسماء کلہ، حقائق بیان کیا، حقائق تک پہنچ گیا، عین حقیقت. اب سکول کے بچے ہیں نا، سکھاتے ہیں، مطلب صحیح سے سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد اس کو اگر دکھانے کی چیز ہو تو جا کے دکھانے کے لیے بھی لے جاتے، میوزیم لے جاتے، چڑیا گھر لے جاتے، دکھانا ممکن ہو اگر ہو تو، تو بہتر باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اب یہ بھی دکھانے کے لیے جائیں گے، بھی ظاہری چیز کو دیکھ سکتا ہے. خدا نے کل حقائق عالم کا علم دیا حضرت آدم کو. اور
اسماء سے مراد ہمارے یہ جو روایت سنائی جاتی ہے کہ پنجتن کا نور تھا، اس کا کس روایت کی کیا دیتا
ہے؟ یہ بھی اسی کے حقائق میں سب سے اعلیٰ حقائق کیا ہے؟
وجود محمد والے.
بھلے، سب سے اعلیٰ حقائق وہی، لیکن دوسرے کو نفی نہیں کرتا. اسے یہ جو حدیث آپ کی خدمت نارض کی، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سب کے، ان تمام چیزوں کا علم حضرت آدم کو عطا کیا، لیکن سب سے اعلیٰ محمد و آل محمد ہے، انبیاء الہی ہے. یعنی ان کی حقیقی معرفت دی، صرف شکل نہیں دکھایا، حقیقی معرفت دی. اور ثم عرضهم على الملائکہ، پھر حضرت آدم نے ان اسماء کو پیش کیا ملائکہ کے اوپر، ملائکہ کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، یا کہو علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ، خدا نے پیش کیا، بولو خدا نے پیش کیا ملائکہ پر، اور کہا کیا؟ انبئونی باسماء هؤلاء، تم ہمیں خبر دے دو ان ذوات کے اسماء کے بارے میں، ان ذوات کے حقیقت کے بارے میں ہمیں خبر دو. عربی زبان میں ایک نقطہ ہے، دیکھیے ہم آیا نا، عرضہم ہؤلاء، یہ الفاظ عربی زبان میں عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، عاقل کے لیے، یا عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عاقل ہو، با اختیار ہو، اس کو لو کیا کہتے ہیں، ضمیر، یہ اس قسم کے ضمیر استعمال کرتے ہیں. بس جن اسماء کو پیش کیا وہ ایسے حقائق تھے جو عاقل تھے، اور اس کے بعد کیا ہے، یا یوں کہو عاقل اور غیر عاقل، کل عالم جس میں عاقل بھی ہے غیر عاقل بھی ہے، سب کے حقائق خدا نے حضرت آدم کو پیش کیا. البتہ بعض اوقات عربی ادب میں یہی ہے کہ ہم جیسے ضمیر، اولائک جیسے اس میں اشارہ مخصوص ہے کس کے ساتھ، عاقلوں کے ساتھ، لیکن بعض اوقات ویسے بھی قرآن میں استعمال ہوا. حضرت یوسف نے کیا فرمایا، انِ رأيت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، میں نے 11 ستارے اور شمس و قمر کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پایا. تو رأيتهم، ہم بھی وہی عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ کیا ہے 11 ستارے اور شمس و قمر ظاہر عاقل شمار نہیں ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ بعض وقت استعمال ہوا ہے خاص نکات کی وجہ سے، کیونکہ اس سے مراد کون تھا، خود 11 بھائی تھے اور حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ تھی، لیکن ظاہراً ستارے اور چاند اور سورج کی بات کی ہے. لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہی عرض کے کیا ہے، عرضہم، ان اسماء کو پیش کیا. اسماء کے ویسے رکھتے تو عرضہ کہنا چاہیے، لیکن اسماء سے مراد کیا ہے، ائمہ اطہار ہے، انبیاء الہی ہے، اور تمام حقائق عالم ہے. تو کیا ہے، عرضہم کا استعمال صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح کہنے والا ہم کون ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں، نقطہ سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد فرمایا، فقل انبیون بسماء ہاولا، مجھے خبر دے دو ان لوگوں کے اسماء کے بارے میں، ان ہستیوں کے اسماء کے بارے میں جو ابھی پیش کیا، عالم کو پیش کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ایک سچ جھوٹ بولنے کے مقابلے میں، سچ کے دو قسم عرض کیا نا، سچ بھی جھوٹ بھی. ایک خبر دینے والا اپنے دل سے صحیح خبر دیتا ہے تو اس کو سچا کہتے ہیں، اگر دل سے صحیح خبر نہیں دیتا ہے تو اس کو جھوٹا کہتے ہیں. منافقین کے بارے میں کیا کہا، منافقین آ کر کہتے ہیں انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ کہتے ہیں آپ خدا کے رسول ہیں، خدا گواہی دیتا ہے منافقین کیا ہے، جھوٹے ہیں. تو بات تو حق ہے، لیکن چونکہ ان کا عقیدہ نہیں تھا اس بات پر، اپنے خیال میں جھوٹ بول رہے تھے، تو خدا نے کیا کہا، جھوٹ، یہ اخلاقی جھوٹ ہے، اخلاقی کذب ہے. اسی طرح صدق بھی اخلاقی ہوتا ہے، بعض اوقات حقیقت کے مطابق ہو، اکثر وہی اسی کو کہتے ہیں، حقیقت کے مطابق ہو تو سچ کہتے، حقیقت کے خلاف ہو تو جھوٹ. بولنے والے کی کوئی نیت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن حقیقت کے خلاف ہے، غلط فہمی سے کہا ہے، یا سچ کہا ہے کیا ہے، یا بات جو کی ہے وہ بالکل حقیقت کے مطابق ہے، تو اس کو صدق کہیں گے. تو ان کنتم صادقین، اگر تمہاری بات حقیقت کے مطابق ہو، اگر تم سمجھتے ہیں کہ انسان سے تم بہتر خدا کی عبادت کر سکتے ہو، تمہارے اندر لیاقت زیادہ ہے، تو تم بتاؤ اسماء جو آدم نے بتایا وہ تم بھی بتاؤ. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، یعنی تمہارے دعویٰ حقیقت کے مطابق ہے، تو آدم کی برابری کرو. سارے فرشتے مل کر بھی آدم کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے ہیں. قالوا سبحانك، انہوں نے کہا خدایا تو منزہ ہے ہر عیب سے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جتنا علم تو نے دیا اتنا علم ہمارے پاس ہے، انك انت العلیم الحکیم، صاحب علم صاحب حکمت تو ہی ہے. ظاہر ہے فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا، تو کیوں علم نہیں تھا، کیونکہ اس سے زیادہ صلاحیت نہیں تھی، ظرفیت اس سے زیادہ نہیں تھی، ورنہ خدا کے ذات میں بخل نہیں ہے، خدا کے ذات میں بخل نہیں ہے. اس کے بعد انسان مختلف موجودات ہے، یہ مادی ہے، مادی ہونے سے قدم بے قدم آگے جا سکتا ہے، لیکن فرشتے مجرد محض ہے. 100% جتنی صلاحیت ہے روزہ اول مل جاتی ہے، 100% جتنی صلاحیت روزہ اول مل جاتے، مادی نہیں ہے تاکہ تغیرات کرتے جائے. اسی لیے ان میں اس سے زیادہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن حضرت آدم کے پاس بس خدا نے نہ سکھانا، یعنی ان کو اس سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ خلق نہیں کیا. تو فرماتے ہیں خدایا ہمارے پاس تو جتنا تو نے سکھایا، یہ تسلیم ہے، فرشتگان نزد خدا ہے.